अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान की आला कौमी मुसालहती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान बुध को अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने के सिलसिले में फोन पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बैन-अल-अफगान मुज़ाकरात के जल्द आगाज का मुंतजर है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार का तस्करा करते हुए इमरान खान ने कहा कि अफगान रहनुमाओं को अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए इस वक्त मौजूद तारीखी मौके से फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी, जिसका शुक्रिया अदा करते हुए अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फोन पर होने वाली गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि वो अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तशद्दुद को कम करने और बैन-अल-अफगान मुज़ाकरात शुरू करने का यह नादिर मौका है जिससे अफगानिस्तान में पायदार अमन कायम हो सकता है। इमरान खान और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान गुफ्तगू ऐसे वक्त में हुई है जब मंगल को अफगान तालिबान के वफद ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर हुक्काम से मुलाकात की थी। अमरीका और आलमी बिरादरी की कोशिश है कि बैन-अल-अफगान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू हों। अमरीकी हुकाम की यह ख्वाहिश है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अमरीका और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया था, उसी तरह इस्लामाबाद अब बैन-अल-अफगान मुज़ाकरात के आगाज के सिलसिले में भी एक मुस्बत किरदार अदा करे। उधर अफगान उदेदारों ने बताया है कि गुज़श्ता 4 रोज में मुल्क के 13 सूबों में अचानक आने वाले सैलाबों में 151 अफराद हलाक जबकि 200 के करीब जख्मी हो गए हैं। कुदरती आफात से निमटने की वजारत के नायब वजीर मोहम्मद कासिम हैदरी ने सहाफियों को बताया कि परवान सूबे के मकाम चरीकर में भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। चरीकर सूबाई हस्पताल के सरबराह अब्दुल करीम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि चरीकर में आने वाले सैलाब के बाद 93 लाशों और 109 जख्मियों को हस्पताल लाया गया। सूबाई गवर्नर फजलुद्दीन आयर ने जुमेरात की सपहर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा है। अचानक आने वाले सैलाबी रेलों से काबुल जलालाबाद शाहरा और काबुल आने वाले दूसरे रास्तों में भी रुकावट आई है। उधर कराची में मानसून की शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरतेहाल के बायस मामूलाती जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। जुमेरात को शहर में तूफानी बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ और दर्जनों परवाजें मनसूख करना पड़ी। उधर माहरीन का कहना है कि कराची में तेज बारिशें गैर मामूली नौयत की हैं और इसका ताल्लुक बरह रास्त माहौलियाती तब्दीलियों से है। पाकिस्तान की इंसानी हकूक की वजारत का कहना है कि मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों में जेर समात मुकदमात में कैद खवातीन की तादाद को कम करके उन्हें सजा देने का मुतबादिल तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। यह तजवीज़ वजारत इंसानी हकूक की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन की हालत इज़हार से मुतालिक मुरतब होने वाली एक रिपोर्ट में दी गई, जिसके मुताबिक उनमें से 67% खवातीन अंडर ट्रायल कैदी हैं। इंसानी हकूक के बास कारकुनों का कहना है कि वजारत इंसानी हकूक की रिपोर्ट अहम है, लेकिन उनके ख्याल में पाकिस्तान में खवातीन कैदियों के मसाइल को उसी वक्त कम किया जा सकेगा जब उनके मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात किए जाएंगे। लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस के सबब पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफिन की तादाद में इजाफा हुआ है और पीटीए के आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तादाद 16,80,00,000 से तजावज़ कर गई है। एक माह के अरसे में मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी 3G और 4G सारिफिन की तादाद में 16,00,000 का इजाफा हुआ है। माहरीन का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रसाई ताहाल दूरदराज इलाकों में महदूद है, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खबरें ख़त्म हुईं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी, वतन वापसी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर तनकीद, तजिया लेंगे डॉक्टर आसिम अला बख्श और सीनियर सहाफ़ी इसार राना से। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जारी, अब तक की तकारीर में इंतखाबी मुहिम का मोमेंटम क्या बन रहा है, पहले दोनों दिनों के सेशंस सदर ट्रंप का पैगाम क्या था, रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद और डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर सदफ जाफर हमारे साथ होंगी। पाकिस्तान के कर्जे GDP के 87% तक जा पहुंचे, मईशत और कर्जों की वापसी के अमल के लिए क्या मुश्किलात होंगी, कमर अब्बास जाफरी की डॉक्टर अयूब मेहर और डॉक्टर जफर बुखारी से बातचीत। कराची में अगस्त के महीने में 90 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया, शहरी जिंदगी मुश्किलात से दोचार। वॉइस ऑफ अमेरिका से वाबस्ता सिद्रा डार अपडेट करेंगी, तजिया लेंगे सीनियर साफी रुबीना रशीद से। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, प्रोग्राम जहां रंग, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अमरीकी सियासत की। रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन जारी है, 2 दिन इसके हो चुके और हर रात को यहाँ पे स्पीचेस होती हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दोनों मरतबा इससे खिताब किया है। गुज़श्ता रात उनके साहिबजादे और उनकी अहलिया खातून अव्वल, उन्होंने भी खिताब किया। इस रेफरेंस में हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी अपने कन्वेंशन्स के अंदर किन इश्यूज के ऊपर फोकस करती हुई नजर आती है और उनका हदफ या उनका टारगेट क्या है और उनके पैगाम कितना मुअसर साबित हो रहा है। अगरचे अभी जाहिर इतना ऐसा ही कोई सर्वेज नहीं है कि हम ये कह सकें कि उसके ऊपर फौरी नतीजा क्या आ रहा है, लेकिन अपना केस कैसे वो बिल्ड कर रहे हैं हम बात करेंगे तलत रशीद साहब से। तलत साहब रिपब्लिकन हैं और रिपब्लिकन पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है और विल काउंटी में पुलिस कमिश्नर भी हैं। तलत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी अपनी नज़र में कन्वेंशंस की 2 रातें अभी गुजर चुकी हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रही हैं, कैसा रहा पहला और दूसरा दिन आपके ख्याल में?
जी जाहिर है कि रिपब्लिकन जो कन्वेंशन है उसमें यही कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी इस मुल्क के लिए किया है उसको हाईलाइट किया जाए। पहले मंडे वाले दिन मैं सुनता रहा निकी हेली आई, उन्होंने कहा कि वो भी एक इमिग्रेंट की बच्ची थी या बेटी थी जिन्होंने आके यहाँ पे इतनी तरक्की की और इस अहदे पे पहुंच गई, और उन्होंने पूरी हाईलाइट की जो भी ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी थी या जो उन्होंने मुल्क के अंदर इकॉनमी को बढ़ाने के लिए काम किया, चाइना से जो डील की थी, चाइना को मजबूर किया कि वो जो टैक्स वगैरह या जो उनको रायतें मिलती थी उनको उन्होंने खत्म किया ताकि ये कि बराबरी के बेस पे तिजारत होनी चाहिए। और कल आपने देखा जो फर्स्ट लेडी, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुल्क में जो वायलेंस को खत्म करना चाहिए और ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, और सबने सराहा किया। बल्कि एक न्यूज में मैं देख रहा था कि जो देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो जिन्होंने उनको वॉच किया घर बैठ
के। खातून ने बल्कि तकरीर को सराहा भी जा रहा है कि नल आदमी जब एक पॉलिटिकल डिवाइड सियासी तकसीम बहुत ज्यादा है, सो उन्होंने बहुत एक हम्बल अंदाज में गुफ्तगू की है और अपनी स्पीच डिलीवर की है। एक तनकीद भी आ रही है, तनकीद ये है कि ये सियासी प्लेटफॉर्म है जिससे एड्रेस हुए और लाइव कनेक्शन के जरिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और खातून अव्वल वो वाइट हाउस में मौजूद थे, तो वो ये समझते हैं कि वाइट हाउस को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए है, आपकी राय?
उसमें किसी का खर्चा नहीं आया, या तो ये होना कि गवर्नमेंट का उसमें उन्होंने पैसा लगाया उसके ऊपर, लेकिन ये कि हर एक शहरी को हक है जो भी आके वहां पे तकरीर कर सकता है, जैसे पिछले कन्वेंशन में हुआ है। डेमोक्रेट ने भी यही किया कि एक आम आदमी को उठा के स्टेज पर खड़ा कर दिया, उन्होंने तकरीर की, या जो उनकी अपने कैबिनेट के मेंबर से आके उन्होंने तकरीर की, तो ये इट्स जस्ट नॉर्मल, ये कोई वो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है जो पहले नहीं हुआ था वो अब हो रहा है।
लेकिन इसी तरह एक और बात, जैसे प्रेसिडेंट ने एक कैदी को माफ किया या बाज लोगों से सिटीजनशिप का ओथ लिया, तो उसको भी वो समझते हैं कि ये बिल्कुल एक ऑफिशियल चीजों को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया जा रहा है।
नहीं देखे ना, ये तो अगर आप जो भी बात करें 100% تو کوئی چیز بھی کریکٹ نہیں ہوتی. اگر انہیں اس کو قیدی کو معاف کیا ہے جو بےچارہ ہیومن رائٹس کے لیے اتنا اس نے کام کیا ہے اور جس کو خامخواہ اتنے سالوں کی قید دی گئی انہوں نے ان کو معاف کیا تو وہ تو اچھا تھا, اسے کسی کرمنل کو معاف نہیں کیا. اسی طرح سے جو سٹیزن شپ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل اسکورنگ ہوتی ہے, یہ ہر پارٹی کرتی ہے اس موقع پہ. جیسے جو بائیڈن نے کہا, جو بائیڈن نے مسلمانوں کے فیور میں کہا جب میں یہ بن جاؤں گا پریزیڈنٹ بن گیا تو میں مسلمانوں کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا, حالانکہ وہ کیا ہے, یہ بھی پوائنٹ سکورنگ ہے. تو یہ ہر کوئی پریزیڈنٹ یا جو بھی کسی آفس کے لیے لڑتا ہے وہ ایسی سٹیٹمنٹس لیتا ہے یا ایسے ایکشن لیتا ہے. تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یو نو کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہے جو خلاف تھا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کی یا کسی بھی چیز.
طالب رشید صاحب, اب جو اگلا سوال ہے, بظاہر ایک طرح سے اس وقت ریپبلکن پارٹی کی وفاق میں حکومت ہے, الیکشن کے دن ہے, اور آپ سے براہ راست متعلق اس سینس میں ہے کہ آپ کی شعبے سے متعلق ہے, آپ پولیس کمشنر ہیں. یہ کنونشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وسکانسن کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس میں تشدد بھی در آیا ہے, اور یہ کہ اگین بلیک لائف میٹر جس کے اوپر ہم نے کچھ ماہ پہلے بہت بڑے ملکی سطح پہ مظاہرے دیکھے ہیں, سو یہ وسکانسن مظاہرے کیسے امپلیکیٹ کر رہے ہیں کنونشن کو اور اس پوری الیکشن کیمپین کو دونوں اطراف سے؟
یہ دیکھیں, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا بلیک لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ نے جو بلیک جو جس کو شوٹ کیا تھا
بلیک پرسن,
ان کی والدہ نے خود کہا کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں نہیں چاہتی کہ یہ مظاہرے ہوں, اس سے میرے بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک گروپ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فیل کرنا چاہتا ہے, مظاہرے کر کے بتانا چاہتا ہے, اور یہ بلڈنگیں جلا رہے ہیں, کتنی گاڑیاں جلا, اپنے آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیڈ کاپس ہوتے ہیں ہر علاقے میں, ہر کاؤنٹی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں, ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں, بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہیں اپنی املاک ان کو جو ہے تباہ کر دیں, گاڑیوں کو تباہ کر دیں. یہ آفٹر آل ہم نے اس کو واپس پے کرنا ہے, اور اگر پولیس والوں, ٹھیک ہے جو کاپ, جیسے میں نے کتنی دفعہ کہا کہ جو کاپ غلط ہے ٹھیک ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ نہ کریں. پیسفل پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, ان کے خلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو املاک چلانا ہے یہ بالکل غلط ہے اور ان ایتھیکل ہے. اور اس سے کیا بلیک کی جو لائف ہے یا جو اس کے ان کو گولیاں لگی ہیں یا اس کے وہ ریکوری ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہ خالی ٹرمپ کو یا ریپبلکن پارٹی کو گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ کہ چونکہ یہ اس کے دور میں ہو رہا ہے تو یہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے.
آخری بات, میں نے پہلے بھی وہ حوالہ دیا ہے اوتھ ٹیکنگ کا اور نیچرلائزیشن کی ایک سرمنی, پریزیڈنٹ پانچ لوگوں کو سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ دے رہے تھے, اور اس کے اندر ایک بڑا کمبینیشن لگتا ہے کہ خاصا اس کا خیال رکھا گیا ہے, اس میں مسلم بھی ہیں, اس میں انڈین بھی ہیں, اور اس کے اندر سیاہ فام بھی ہیں. سو کیا یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ان کے کرٹک کہتے ہیں کہ وہ اینٹائی امیگرینٹس ہیں, اور خاص طور پہ جیسے مسلم بین کی بات ہوتی ہے وہ اس کی نفی کر رہے تھے الیکشن کیمپین سے پہلے, کیا میسج تھا اس کمبینیشن, اس سیٹ آف نیولی نیشنلائزڈ سٹیزنز کھڑے تھے اس کو دیکھتے ہوئے؟
کہ میں سب کے لیے برابر ہوں, میں جو منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں, جیسے مسلم کا بین کا پروپیگنڈا تھا, آپ کو شاید پتا ہو اور ہمارے کئی مسلمانوں کو پتا نہیں ہے کہ جو مسلم بین کی جو چھ ممالک تھے ان کو کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ اوباما کے زمانے میں ہوا تھا. انہوں نے تو اس کو امپلیمنٹیشن کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم بین نہیں کر رہے, ہم ان کو جو ہے ڈیٹیل میں ان کے پورا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تاکہ کرمنل لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نہ آئے. مطلب یہ کہ ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے کئی لوگوں نے کہا جی کہ ہم جب ٹرمپ آئیں گے تو ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, ایک بندہ بھی یہاں سے نہیں گیا, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس دن لوگ, جس دن یہ اعلان ہوا تھا ایئرپورٹ پہ, لوگ مسلم آئے تھے, ہمارے کئی دوست آئے تھے, انہوں نے کہا ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. تو یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, which is absolutely wrong. اب وہ ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں. میں نے آپ سے کہا, میں ان سے دو دفعہ ملا اور میں نے دونوں دفعہ اس موقع پہ مسلمانوں کے بارے میں بات کی. انہوں نے اوپنلی کہا, اس نے کہا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں ان کے خلاف ہوں جو اس ملک کو پسند نہیں کرتے یا جو اس ملک میں آ کے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہر ملک یہی چاہتا ہے, ہر پریزیڈنٹ یہی کہے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو یہاں پہ جاتے ہیں جو اس ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کریں.
بہت شکریہ آپ کا طلعت رشید صاحب, پولیس کمشنر ول کاؤنٹی, ریپبلکن رہنما ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, آپ نے ریپبلکن رہنما طلعت رشید کی گفتگو سنی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک لیڈر, ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ ڈاکٹر صدف جعفر موجود ہیں جو کہ بیئر ہیں مونٹگومری کاؤنٹی نیو جرسی کی. ڈاکٹر صدف, بہت شکریہ آپ کا آپ نے جوائن کیا ہے. بتائیے گا, ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہو چکا اور جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بدھ کو, دو راتیں یا دو دن گزر چکے ہیں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کو. اب تک کی جو تقاریر ہوئی, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں دن خطاب کیا, گزشتہ رات خاتون اول نے بھی ایڈریس کیا, مائک پومپیو نے ایڈریس کیا, کیا امپیکٹ بن رہا ہے آپ کے خیال میں اور کتنا مؤثر جا رہا ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس اب تک کی تقاریر کو؟
میرے خیال سے اس کنونشن سے پوری طرح سے ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پارٹی اب ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ریپبلکن پارٹی نہیں ہے, یہ ٹرمپ کی پارٹی ہے. ہاف جو اسپیکرس ہیں وہ ان کی خود کی فیملی سے ہیں, اور ریپبلکن پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پلیٹ فارم کا کوئی بات بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں. I mean, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کنونشن میں کتنے ڈفرنس ہیں.
اوور آل جس طرح کے انہوں نے مختلف چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے, وہ اپروچ, پولیٹیکل اپروچ آپ کو کیسے لگی؟ جیسے نیچرلائزیشن کی ایک تقریب ہے جس میں مختلف سیگمنٹس کی نمائندگی ہے, مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, ہسپینک ہیں, مڈل ایسٹرن ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, سو یہ اپروچ کیسی لگی آپ کو؟ اور اسے لگتا ہے کہ متعلقہ جو سیگمنٹس ہیں ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے, وہ اپیل ہوں گے اس سے؟
وہ مائنورٹیز کو اپیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف اپنے آپ کو اور جو ان کے وائٹ سپورٹرز ہیں ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو ہیں. لیکن ہم ان کی پالیسیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی پالیسی تھی آفس میں آ کے, وہ امیگریشن کو بند کرنا چاہتے ہیں, وہ H-1B ویزاز کو بند کرنا چاہتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ویزاز کو بند کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو نیچرلائز سٹیزنس ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سٹیزن شپ پرووک کر سکتے ہیں. تو یہ سب دکھاوت ہے, اور ایکچولی یہ انپروپریٹ ہے. ان کی آفس یہ ایسے وہ اس طرح کی گورنمنٹ چاہتے ہیں جو اسٹرانگ مین گورنمنٹ ہے, کہ ایک انسان پوری گورنمنٹ کا کنٹرول کرے, اور یہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہی نہیں, لیکن وہ یہی چاہتے ہیں.
ڈاکٹر صدف, جب یہ کنونشن ہو رہا ہے, ویسے تو امریکہ میں کافی عرصے سے, کچھ مہینوں سے بلیک لائف میٹرز وہ ایک اہم موضوع رہا ہے, وسکانسن میں مظاہرے ہو رہے ہیں, کیا کہیں گی یہ مظاہرے, بلیک لائف میٹر کتنا اثر رکھتی ہے صدارتی کیمپین پہ, بھلے آپ کی طرف سے ہو بھلے دوسری طرف سے ہو؟
بلیک لائفز میٹر ایک ڈیسنٹرلائزڈ موومنٹ ہے, وہ جسٹس سیک کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سب پوری دنیا میں لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان پہ ہمیشہ شک پڑتی ہے, اور زیادہ وائلنس کے ساتھ ان سے پولیس انٹریکٹ کرتے ہیں, اور کافی ڈیتھس ہو چکے ہیں, ہم سب نے ویڈیوز دیکھے ہیں. اگر کوئی اپنی گاڑی میں جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کو شوٹ کرنے کی I mean, it's senseless. Or तो ये definitely political situation पे impact करेगी, खास तौर से जो young people हैं वो accept नहीं करते हैं कि हमारे जो police department से जो हम खुद fund करते हैं tax monies के साथ कि वो एक race के खिलाफ इतनी unnecessary force इस्तेमाल करें. तो ये बहुत अहम movement है. और हमने ये भी देखा है कि कल रात एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट ने दो प्रोटेस्टर्स को शूट और किल किया है. तो हमारे कंट्री में डेफिनेटली वाइट सुप्रीमेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म की इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम और हमको इस प्रॉब्लम को फेस करने चाहिए. वो उसको ज्यादा हवा देते हैं जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट एक्सट्रीमिज्म है, क्योंकि वो जो लेजिटिमेट प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ hatred पैदा करते हैं.
और रिपब्लिकन इस बारे में ये कहते हैं कि ऐसा कोई सुप्रीमेसिस्ट जाविया नहीं है सियासत का, वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ जाफिर, आप हमारे साथ थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपकी वाबस्तगी है मेयर मॉन्टगोमरी काउंटी न्यू जर्सी, आपने मेरे लिए वक्त निकाला. थैंक यू सो मच.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर. आज बुध की शाम है, पाकिस्तान के अंदर बुध की रात है, और सारा दिन मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मौजूद डिस्कस किया गया है, जिस पे बात हुई है, वो है साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ, जो इलाज की गर्ज़ से लंदन में मौजूद हैं. उनकी पाकिस्तान वापसी के हवाले से हुकूमत दबाव बढ़ाती हुई नज़र आ रही है कि उनको वापस लाया जाए, बिलखसूस उनकी जो चंद एक तस्वीर सामने आई हैं जिसमें कहीं वो वॉक कर रहे हैं या अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो उसके ऊपर हुकूमत को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान जो कि सबसे बड़े दाई रहे हैं एहतसाब के, और उनको ये तनकीद या इल्ज़ाम सहना पड़ रहा है कि ये भी किसी डील का नतीजा था. डील के मामले में ये तनकीद ऑफकोर्स नवाज लीग के ऊपर भी है और उनके ऊपर भी दबाव है, लेकिन आज इसमें शिद्दत उसके बाद ख़ासतौर पर आई जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के रेफरेंस में ये बयान सामने आया कि उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी उनकी वापसी की. अभी कुछ देर पहले मैं दोनों पार्टियों का वर्जन आपको बता दूँ. एहसन इकबाल साहब एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के बात कर रहे थे कि वो COVID-19 की वजह से चूँकि लंदन में भी हस्पताल और आमतौर पर जो OPDs वगैरह बंद रही हैं, इसलिए इलाज में ताखीर हुई है. जैसे ही मियाँ साहब का इलाज मुकम्मल हुआ, डॉक्टरों ने उन्हें इजाज़त दी, वो वापस वतन आ जाएंगे और मुकदमात का सामना करेंगे. तहरीक इंसाफ उनकी लीडरशिप बशमूल वज़ीर आज़म के ये दबाव बढ़ाते हुए नज़र आते हैं कि जल्द अज जल्द उनको वापस वतन लाया जाए, इसके लिए बाकायदा ख़त लिखने की भी बात हो रही है. और पार्टी के अंदर से फवाद चौधरी साहब जो कि मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो पहले ही इस बात के हक में नहीं था कि उनको जाने दिया जाए. काफ़ी क्रिटिसिज्म है अतराफ से और अतराफ पर भी. ये सियासी वर्जन है, हम ज़रा अब इसका कुछ क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं कि होना क्या चाहिए है. छोटे बड़े किसी कादावर शख्सियत को जेहन में लाए बिना इस तरह के मामलों को कैसे डील किया जाना चाहिए, कितनी फेयरनेस होनी चाहिए है. हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार. दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम. इसार राना साहब, आपने इस पर प्रोग्राम भी किया है, क्या सिचुएशन एक्चुअल है क्या, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये बयान क्यों कर सामने आया, क्या वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नज़र आ रही हैं या हुकूमत गैर ज़रूरी दबाव बढ़ा रही है, हुकूमत को इन दिनों में ये दबाव बढ़ाने की ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है?
एक तस्वीर आई जिसमें वो वॉक कर रहे हैं और उनके बेटे उनके ऊपर छत्ती ताने साथ जा रहे हैं. फिर एक वाक्य हुआ कि जब मरियम पेश हुई और वहां पे पेशी के दौरान बरगस की पुलिस वालों से अच्छी खासी झड़प हुई. अब देखिये शहजाद अकबर साहब जो मुशीर है साहब के हुकूमत पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि जी शहबाज शरीफ जामी ने, अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने पूरी काबीना के साथ, लेकिन उन्होंने उससे बात नहीं की और बात करने से इनकार भी कर दिया. अब वो जो भी कहे दबे दबे लफ्जों में डील करना ही है, जब वो पूरा मीडिया था तो उस टाइम तो उन्होंने कहा नहीं, उस पर बात ही नहीं की जो टॉक ऑफ द टाउन था. एक्चुअली मैं बहुत पहले भी मैंने वीलॉग किया था तो मैंने उसमें कहा था कि ये डील हो चुकी है, मरियम यहाँ पे जर जमानत के तौर पर मौजूद है, शहबाज शरीफ आते जाते रहेंगे, उनकी जमानत हमजा शहबाज है यहाँ पे, اور نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست اگلے الیکشن تک کے لیے سمجھ لے کہ فریز ہو گئی ہے. شہباز شریف اتنی سیاست کریں گے جس میں بس وہ کووڈ پہ بول لیں اور کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر بات کر لیں, صحت پہ بات کر لیں, لیکن وہ کہیں پہ بھی براہ راست حکومت پہ حملہ نہیں کریں.
تو لیکن رانا صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر حکومت کو تو دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب اور ان کے کیمپ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک بیان دے دیں تو حکومت ہل جاتی ہے, تو عمران خان کو یا ان کی حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو واپس وطن لانے کے لیے اتنا دباؤ بڑھائیں.
اصل میں بتاؤں اس میں بات یہ کہ ودن پارٹی ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم یہ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم احتساب کریں گے تو ہم جس کا گربان پکڑتے ہیں وہ باہر چلا جاتا ہے. اور پھر جب یہ تصویر آئی تو یہ خود حکومت سے زیادہ یہ چیلنجنگ تھی عدلیہ کے لیے,
جو گارنٹی مانگ رہے تھے کہ 24 گھنٹے
حکومت کہ اگلے 24 گھنٹے میں انہیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہو جائے گا. تو یہ اس عدلیہ کے لیے بھی ایک چیلنج تھا. اب حکومت کیوں ایسا کر رہی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک بڑا اچھا موقع آ گیا دوبارہ کھیلنے کا کہ دیکھو یہ ہر چیز میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں, انہوں نے جعلی رپورٹس بنوائی, انہوں نے جناب علی اسے مینج کیا.
آصف ملا بھائی صاحب آپ کی رائے سارے قضیے کے اوپر, اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے کون کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس سیاست سے اور اس طرز کی سیاست سے؟
دیکھیے اس وقت ہو تو سیاست ہی رہی ہے, یہ نہ میاں صاحب کو بظاہر لانے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے بہت زیادہ, کیونکہ بھیجا بھی پورے تمام سے گیا ہے جس میں سارے لوگ شامل تھے. اور پھر یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب پورے اس دوران ان کا کوئی بیان نہیں ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے یا میں بڑا پریشان ہوں. اور اس کا ایک جو مظہر ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ خود چل کے ایئرپورٹ پہ گئے ہیں, خود جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ ٹھاٹ سے چلے گئے, کیونکہ یہ سارا کچھ سب جو پاورز دیٹ بی اور یہ بظاہر ان سب کا آپس کا ایک طے شدہ سلسلہ تھا. اب اس وقت یہ ہے کہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جس پر پرائم منسٹر صاحب یا حکومت جو ہے وہ اس پہ کچھ اپنا کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو وہی بات ہے جو رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ مریم صاحبہ کی جو پیشی ہے اس سے انہیں یہ خطرہ ہوا ہے کہ یہ ایک کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس موومنٹ نہ بن جائے, تو وہ اس کو یہ بنا رہے ہیں کہ یہ مطلب ایک اشارے, کیونکہ بہت سی چیزیں عوام کے لیے نہیں ہوتی, تو آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ اگر ڈیل سے یا خاموشی کے اس سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے یا ہم بھی کمپیلڈ ہوں گے اپنا کام کرنے کو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بار بار یہ این آر او کی بات کر کے, اب انہیں ابھی ایف اے ٹی ایف پہ کچھ اور قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب بار بار وہ این آر او کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے یہ قوانین کو منوانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی وہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب میں اور خود مرکز کے لیے بھی یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایک ایسی کوئی موومنٹ یا کوئی ایسا شروع نہ ہو جائے سلسلہ جو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہو. اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے بھی یہ اس قسم کی بات کی جا رہی ہے تاکہ بیک فٹ پر ڈالا جا سکے مسلم لیگ نواز کو. یا ایک شکایت مولانا فضل الرحمان کی رہتی ہے پیپلز پارٹی سے بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی, تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو پری ایمپٹ کرنا چاہ رہی ہے میری رائے میں, کہ جس کے لیے وہ پی ایم ایل این کو بیک فٹ پر ڈال سکے یا اس کیس کو بنا سکے کہ دیکھیے. یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ احتساب وہ پرسو کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کی سیاسی قیمت دینا پڑ رہی ہے.
ڈاکٹر آصف ملا بھائی صاحب سسٹم پہ بات کیجیے گا, یہاں سے بہت ساری یعنی جو چاہیں ایک عام آدمی چاہے تو اس کو مرضی کی رپورٹ مل جاتی ہے, وہاں سے کوئی رپورٹ نہیں آتی ہے جن ملکوں کے اندر رول آف لا ہے, قانون ہے, جواب دہی اور ایک پروفیشنل آنیسٹی بھی ہے.
سر بات یہ ہے کہ ہم خام کا ٹیکنیکل باتوں میں پڑھ رہے ہیں, اس کا کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے. یہ جو آپ کا یہاں کی رپورٹیں تھی پلیٹلیٹس کی, سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح بنی ہے. یہ یعنی جو چیز طے پانی تھی وہ طے پا گئی, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیکل گراؤنڈز دینے کے لیے سارا کچھ ہوا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی نواز شریف صاحب اکیلے ہیں یا خان صاحب بےچارے اکیلے ہیں یا پاورز ریڈ بی اکیلے, سب کا مشترکہ یہ بات تھا. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کی وزیر صحت تھی, ان کا شوکت خانم کا چیف ایگزیکٹو آفیسر اس کو ویریفائی کر رہا تھا, کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا, صرف کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے. اور اس میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے, اس میں سسٹم کا کوئی ایشو نہیں, اس میں رپورٹر کا کوئی ایشو نہیں. آپ یہ دیکھیے اگر اس پہ کچھ بھی ہو, باقی سب کو چھوڑ دیں, سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس میں آنا چاہیے نا کہ عدلیہ نے وہ 8 ویکس کی اجازت دی تھی,
उसको कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी सियासत भी कर रहे हैं। जहां पे उनको लगता है कि दूसरा को रेडलाइन क्रॉस कर रहा है या क्रॉस कर सकता है, वहां पे फिर उसका वो जो है वो हंगामा रहे या वो उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। आप देखिएगा जब ये होगा वो सेटल हो जाएगा, या बाहर से कोई खबर आ जाएगी कि मियां साहब अचानक हॉस्पिटल पे एडमिट हो गए, वो अचानक तबीयत खराब हो गई, इधर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो तस्वीरें आ जाना या ये आ जाना, ये भी एक तरीके से वो यानी जब मामले को जरा भड़काना होता है तो तस्वीर आ जाती है, जब नहीं भड़काना होता तो मियां साहब का ख्याल है कि 6 महीने में एक दफा कॉफी पीने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, वो जब काम करना होता है उस हिसाब से वो आ जाती है। वी शुड बी एडल्ट इनफ कि हम इसको समझें कि पॉलिटिकल गेम्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ऐसी चलती हैं, गल्फ में भी ऐसी चलती हैं, हर जगह जो है, इवन अमेरिका में भी ऐसी चलती हैं। आप इस चीज को यही रहने देते हैं, हर जगह ऐसे ही होता है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम अलाबाग साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इशार अना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके भी हम ममनून हैं।
जी सामिन, आपने दोनों तजिया कारों की बात सुनी। पाकिस्तान में आम तौर पे जो सियासी नकाद है उनका यही ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान या मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान किसी मुआहदे के तहत वो मुल्क से बाहर गए हैं, लेकिन ऑफिशियली हमने जब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात की है या उनको टेलीविजन चैनल पे गुफ्तगू करते हुए सुना है या इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत, वो ऐसी किसी भी डील से मुकम्मल तौर पे इनकार करते हैं और उसकी तरदीद करते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम में जहां रंग, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और जिसको मुआशी शहर भी कहा जाता है, वहाँ पे सख्त और शदीद बारिशों के सबब निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम है। एमरजेंसी सूबे भर में नाफिज कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि 90 साल में सबसे ज़्यादा बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, या पिछले 90 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और जो विजुअल्स या जो तस्वीर हमें आ रही हैं वो आप भी देख चुके हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते। हम तो बुध को आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जुमेरात की शाम सुन रहे होंगे। काफ़ी मुश्किलात में है शहरी कराची के और शहरी ज़िंदगी बिल्कुल लथल पथल है। हमारे साथ हैं सिद्रा डार, हमारी कुलीग हैं, और कराची से बुध को सारा दिन वो रिपोर्टिंग करती रही मुख्तलिफ एरिया से, और हमें ज्वाइन किया है सेगमेंट में रुबीना रशीद साहिबा ने, फॉर्मर डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स की, और करंटली वो द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हेड कर रही हैं, और साथ साथ चीफ एडिटर हैं बिजनेस पाकिस्तान की, लेकिन एक कराची के शहरी की हैसियत से जो खुली आंखों से इन चीज़ों को देख रहे हैं और तजिया कर रहे हैं, उनकी राय भी हम शामिल करेंगे। सो सिद्रा, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन आपने ऑब्जर्व की मुख्तलिफ एरियाज में बारिश के एतबार से, और आइंदा दिनों में मजीद भी बारिश मुतवक्के है, तो क्या चैलेंजेस जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं?
जी, मानसून के जो बारिशें अभी शुरू हुई हैं उसमें तो सबसे पहले तो जो महकमा मौसमियात की तरफ से बात आई वो ये कि अगस्त में सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं जो कि रिकॉर्ड हुई हैं। अब तक का जो उन्होंने रिकॉर्ड जाहिर किया है वो तकरीबन 345 मिलीमीटर है, जो कि अगस्त का है, कि 1931 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इसकी वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है उसके भी सूरत हाल देखने में आई। आज हम कराची के उन इलाकों में गए जहाँ पर अभी भी पानी कई कई फिट खड़ा हुआ है, उनमें सुरजानी का एक इलाका है जो कि यूसुफ कोट और अब्दुल रहीम कोट कहलाता है। वहां पर इस वक्त सैकड़ों खानदान है जो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर अभी तक जो पानी है वो नहीं निकल सका। जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को है वो ये कि उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है, उनका सामान खराब हो चुका है, माली नुकसान हो चुका है। कई ऐसे लोग भी हैं जो वहां से मुंतकिल नहीं हो सके क्योंकि वो अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, और ये कोई इतनी कहना चाहिए कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर लोअर क्लास के जो लोग हैं वो रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि अगर वो जाते हैं अपने अजीज रिश्तेदारों के पास तो वो भी शायद उनको अफोर्ड ना कर सके। तो अभी जो सिचुएशन आई है रेन इमरजेंसी के बाद, उसमें हम देख रहे हैं कि जो सिविल इंतजामिया उनके साथ आर्मी और रेंजर्स भी काम कर रही है ऐसे इलाकों से निकालने के लिए। लेकिन कल जो एक सिचुएशन बनी वो ये کہ کراچی میں قائد آباد کے قریب سے جو ندی ملین ندی گزر رہی ہے وہاں ایک بند ٹوٹا, جس کے بعد قائد آباد کے بہت سارے جو آس پاس لگنے والے گوٹ تھے اور علاقے تھے وہ زیر آب آئے, اور راتوں رات وہاں پر بھی کافی سچویشن ایسی دیکھنے کو ملی.
شہریوں کی مشکلات آپ نے کیا آبزرو کی ہیں؟ شہریوں کے بنیادی گھروں میں پانی جا چکا ہے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یا پانی کی نکاسی کے لیے کوئی سسٹم ان پلیس دیکھا آپ نے؟
جس علاقے سے ہم آج رپورٹنگ کرتے رہے وہاں ہمیں ایسی مشینری نہیں نظر آئی جو نکاسی آپ کے لیے لائی گئی ہو. البتہ وہ علاقے بھی کچھ ایسے ہیں کراچی کے جن در سیوریج کے کوئی مؤثر انتظامات نہیں ہیں اور وہاں پر پوری پوری آبادیاں رہ رہی ہیں, تو لوگوں کو اب جب برسات ہوئی ہے تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی. جیسے کہ ابھی محکمہ موسمیات پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 29 اگست کے بعد دوبارہ سے ایک مونسون کا سپیل آئے گا جو کہ 3-4 دن مزید برسات ہوگی, جس سے تو لوگ اب زیادہ اس کے حوالے سے کنسرن ہے کہ اربن کلڈنگ کا جو ایشوز ہیں وہ ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم سڑکوں سے پانی نکال رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کراچی کی سڑکیں اس وقت زیر آب ہیں, بہت سارے بڑی شاہراہ ہیں جو رات تک زیر آب تھی لیکن اب صبح نہیں ہے. لیکن وہ جگہ یا وہ علاقے جہاں گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے وہاں سے ابھی تک نکال کے آپ کا کوئی سلسلہ ہمیں نہیں نظر آ رہا, تو اس وجہ سے لوگوں کا جو سب سے بڑا تشویش ہے وہ یہ کہ ان کا مالی نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے.
جی روبینہ رشی صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا, ظاہر ہے ویسے تو اگر ریکارڈ بارش ہو تو اربن فلڈنگ میں تو اس میں مارجن دینا پڑے گا, لیکن کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چند انچ کی بارش جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے یہ رپورٹنگ میں آ رہی ہے بات کہ تھوڑی سی بارش جو ہے وہ بھی شہر کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے, اور آئندہ برسوں میں تو اینٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ساؤتھ میں بارشیں بہت زیادہ ہوا کریں گی. کیوں کر تیار نہیں ہے؟ اگرچہ میئر کی بات ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں تھے, رپورٹنگ یہ کہتی ہے مختلف اخبارات کی اور میڈیا کی کہ آخر 26-46 بلین تک تو دیا گیا, ایون کراچی بلدیہ کا بجٹ بھی تھا, صوبائی حکومت کا بجٹ ہزاروں ارب روپے میں تھا اگر پچھلے 10-12 سال کی بات کی جائے. شہری کیا سوچتا ہے ان سارے ایشوز کے اوپر؟
بہت شکریہ صاحب, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا اس فورم پہ. اس کے لیے دیکھیے شہری جو سوچ رہا ہے نا, میں اسے ایک خطرناک مائنڈ سیٹ کہوں گی جو کہ نوجوانوں میں بھی بہت نظر آ رہا ہے. شہری یہ سوچ رہا ہے کہ کراچی پر نہ حکومت کی توجہ ہے اور نہ ہی کسی ادارے کی توجہ ہے, تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنے بڑے کاسموپولیٹن شہر میں انتظامات کا یہ حال ہو, جبکہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو سندھ گورنمنٹ مسلسل سڑکوں کے بارے میں اپنی کامیابی اور اپنی اکمپلشمنٹس کے بہت دفعہ ذکر کر چکی ہے مختلف اس میں کہ انہوں نے بہت کام کیا اس پہ, لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے ویسے ہی وہ سارا کام جو ہے وہ دھل کے چلا جاتا ہے. دوسرا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ اتنے سارے سالوں میں تمام سرکاری اداروں کی طرف سے کسی بھی قاعدے اور جو طریقہ کار ہوتا ہے مکانات کے بننے کا, چیزوں کے بننے کا, سڑکوں کے بننے کا, پورے شہر کی پلاننگ کا, جی جی, اس کی طرف کہیں کوئی توجہ نہیں دی گئی. ایک دوسرا ایشو یہ ہے جو کہ آپ نے شہریوں کی فیلنگز کی بات کی, وہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے صوبائی حکومت, اب ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ ہے, نقصان ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, ایک تو وقت پہ کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی ہے, اور نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے, آپ اس کے ہونے ہی سے انکار کر دیتے ہیں. حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی کہیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. نو ڈاؤٹ یہ بات بالکل درست ہے کہ سڑکوں پہ سے پانی اگلے دن ختم, کافی سڑکوں پہ سے ہمارے علاقوں سے کافی علاقوں سے اتر گیا ہے, لیکن وہ جہاں نیچے کے علاقے ہیں وہاں چلا بھی گیا ہے, اور جن لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے وہ انتہائی پریشان ہیں. اچھا پھر اس کے بعد چونکہ کنوینس کا حالت برا ہے اس کراچی میں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا کتنا برا حال ہے, اور اس وجہ سے نہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ جب ایسا کوئی خاص دن ہے جب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ اتنا موسم اور ویدر نے ایسا رہنا ہے, تو لوگوں کو یا تو آپ کو تھوڑی ریلیکس کر دیتے جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ایک دن کے لیے آف دے دیں, لوگوں کو نکلنا پڑا, کوئی مشکل حالات سے گزرنا پڑا, کئی لوگ بڑی پریشانیوں سے گھر پر پہنچے. مینس کہ نا ہمارے لیے ایک خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ پانی آ رہا ہے, ڈیم بھر رہے ہیں, ہمارا جو خشک سالی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو سکا ہے, بہت کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اس بہت اچھے کے پیچھے پریشانیاں اتنی ہوئی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کریں گا، وہاں جائیں اور کس سے بات کریں۔
ابھی جو پلانز ہمیں کراچی کے لیے بتائے جاتے ہیں، نئے ضلعوں کا اضافہ ہو یا نیا سسٹم کراچی کے لیے لانے کی بات ہو جس میں تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں، اس سے کوئی حل کی توقع ہے؟
دیکھیے، حل کی توقع ہو سکتی ہے، یقیناً گفتگو سے ہی حل نکلتے ہیں اگر تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بات کریں، لیکن حل اسی وقت نکلتے ہیں جب گفتگو کرنے والے لوگ حل نکالنا چاہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی سے بغیر کسی مطلب کوئی دلیل کے ساتھ بات کم کر رہا ہے اور اپنے اختیار کی اور اپنے قبضے کی بات زیادہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہمارا ملک ہے پاکستان، ہمارا صوبہ ہے سندھ یا پنجاب یا کے پی کی، ہم سب ایک ہیں، اس میں کوئی اتنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم انتظامی طور پہ کوئی چیزیں تھوڑی الگ کریں، کراچی کو الگ کر دیں یا پھر انتظامی طور پہ کراچی میں بہت ضلع بنا دیں، تو اگر نیتیں صاف ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نیتیں بھی صاف نہیں ہیں اور اعتماد بھی نہیں ہے اور ہر کوئی ہر سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
بہت شکریہ روبینہ رشید، آپ ہمارے ساتھ ہیں، سدرا ڈارا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بھی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔
بہت شکریہ۔
سوامین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قمر عباس جعفری سیگمنٹ ماڈریٹ کر رہے ہوں گے اور بات کریں گے پاکستان کے قرضے اور جی ڈی پی کے 87% تک ان کا جا پہنچنا اس معاملے پہ، ایک بریک کے بعد۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
میں ہوں قمر عباس جعفری اور آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے، جو کہ جون کے اختتام تک 36 خرب روپے ہو گیا ہے، جو کہ ملک کے جی ڈی پی کا 87% ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے اعلان کے مطابق جون 2020 تک پاکستان کے قرضے 36 خرب روپے تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ ملک کی قومی مجموعی پیداوار یا جی ڈی پی کے 87% کے مساوی ہے، جو کہ پاکستان کے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق قرضہ جی ڈی پی کے 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی دو حکومتوں کے دوران یہی ہو چکا ہے۔ پاکستان کے معاشی مستقبل پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے ڈاکٹر ایوب مہر اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری۔ یہ ایکٹ کیا ہے اور اس کے تحت پاکستان کے قرضوں کی کیا حد مقرر کی گئی تھی اور اس کا کیا سبب تھا، اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ایوب مہر نے کہا،
دیکھیے یہ 2005 میں جو پارلیمنٹ تھی اس نے یہ لیجسلیشن کی تھی، جس میں اس پارلیمنٹ نے فسکل ریسپانسیبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے نام سے ایک لا لیجسلیٹ کیا تھا۔ اس لا کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اس کو اس ایکٹ پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جب گورنمنٹ ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ اس نے بہت عوامی فلاح کے کام کیے ہیں یا کنسٹرکشن ورک کیا ہے یا موٹر وے بنائی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے، اس طرح کی چیزوں کے لیے وہ لون لے لیتی تھی، لیکن اس لون کی جب ری پیمنٹ کا وقت آتا تھا تو کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ حکومتیں فیس کر رہی تھی، اس وجہ سے 2005 میں جب پرویز مشرف تھے اور جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب، اس پارلیمنٹ نے یہ لا لیجسلیٹ کیا، جس اس لا کے مطابق 4 ریسٹرکشن لگا دی گئیں جو فسکل ریسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ تھی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ جو ڈیٹ ہے پاکستان کا، جو ٹوٹل ڈیٹ ہے ایکسٹرنل انٹرنل ملا کے، وہ کبھی بھی جی ڈی پی کے 60% سے کراس نہیں کرے گا۔ اس میں ڈیفیسٹ کتنا ہونا چاہیے، ٹوٹل ڈیٹ جی ڈی پی کا کتنا ہونا چاہیے، کتنے نوٹ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ پر کتنے ایکسپینڈیچر, ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ایٹ منیمم 4% ہونے چاہیے, یہ اس طرح کی کچھ 4-5 ریسٹرکشن اس میں لگائی گئیں. اب اس پہ 60% تو ریسٹرکشن تھی کہ سے زیادہ کراس نہ کرے, یہ ہائیسٹ لمٹ ہونی چاہیے, لیکن وہ انفارچونیٹلی 2-3 سال بعد وہ خود ہی وائلیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور جب یہ وائلیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ایک گورنمنٹ تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو لون اس وقت ہی 70% کو کراس کر چکا تھا, 71 یا 72% ہو چکا تھا. بعد میں اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف آئے تو وہ اور مزید بڑھتا چلا گیا, وہ ڈیٹ کی یہی رہا پوزیشن کہ وہ بڑھتا چلا گیا, اور وہ جو پارلیمنٹ کا اپنا لیجسلیٹ کیا ہوا لا تھا وہ وائلیٹ ہوتا رہا. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو گورنمنٹ جو بھی تھی گورنمنٹ وہ تو وائلیٹ کر رہی تھی, وہ لون لے رہی تھی, لیے چلی جا رہی تھی, لیکن اپوزیشن میں بھی کسی نے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کبھی اس پر کوئی سیریس ڈاؤٹ کیا, نہ کوئی ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ ہی کوئی سو موٹو ایکشن لے لے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آ کے کوئی کووڈ سے پہلے, کرونا سے 2-3 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک چیز اناؤنس کی کہ یہ جو ڈیٹ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور 80% کو بھی کراس کر گئے ہیں جو 60% کے نہیں ہونے چاہیے, اس کی ہمیں ری پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور ری پیمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں, ہمیں ری پیمنٹ ڈیٹ کی کرنی ہے, انٹرسٹ پے کرنا ہے, اور انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا, جس انکوائری کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ جو وائلیشن کی گئی تھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وائلیشن کے کرنے سے جو لون لیا گیا تھا وہ پراپرلی یوز ہوا تھا, یا کچھ لوگوں کو اس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا اس لون لینے کا. یہ اس انکوائری کے لیے انہوں نے نیب کے جو ڈپٹی چیئرمین تھے ان کی نگرانی میں کمیشن بنا دیا, اور وہ کمیشن نے اپنی رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے سبمٹ کر دی ہے,
اور وہ رپورٹ پبلک ہو گئی ہے.
وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوئی, لیکن سبمیشن اس کی ہو گئی ہے, پبلک نہیں کی گئی ابھی, لیکن اس کی فائنل رپورٹ سبمٹ کر دی گئی ہے. اب صورتحال یہ کرونا سے پہلے کی صورتحال تھی, کرونا کے بعد تو صورتحال بالکل چینج ہو گئی, اس لیے کہ اس کے بعد لون لینا نہ صرف پاکستان میں ہی ہوا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ڈیٹ فائنانسنگ بہت تیزی سے بڑھی ہے, ایون جو انڈسٹریلائز اور ڈیولپ کنٹریز تھی وہاں بھی انہوں نے اپنے ڈومیسٹک سورس سے بھی اور ایکسٹرنل سورس سے بھی بوروئنگ کی ہے, ان ہسٹوریکل بوروئنگ ہوئی ہے. پورے ورلڈ میں جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ چینج ہوا ہے, تو وہ اس سینریو میں تو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو وہ ایک بالکل ایک علیحدہ چیز ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹ جو لمیٹیشن ایکٹ ہے یا فسکل ریسپانسبلٹی ایکٹ سے اس کا تعلق نہیں, وہ ایک ٹائم بینگ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ لون بڑھے ہیں. لیکن پاکستان کے کیس میں تھوڑا سا یہ مختلف اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک تو باقاعدہ لا موجود ہے لیجسلیٹ کیا ہوا کہ اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے, اگر بڑھیں گے تو پھر پارلیمنٹ ہی وہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں اس کی وائلیشن سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کی وائلیشن کیوں ہو رہی ہے, وہ پیسہ کہاں یوز ہوگا.
اچھا,
دوسری چیز پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے جنہوں نے آئی ایم ایف سے فائنانسنگ لی ہوئی ہے, آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے, تمام دنیا کے تمام ملکوں نے ظاہر ہے آئی ایم ایف سے لون نہیں لیا ہوا, پاکستان نے لیا ہوا ہے. جن کنٹریز نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہوا ہے ان کنٹریز کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, تو پاکستان ان کو بھی فالو کرتا ہے, اور اس میں بھی ان کنڈیشن کے حساب سے بھی پاکستان میں ڈیٹ لمیٹیشن ہونی چاہیے, اس پہ زور دیا گیا ہے. اب جو ہو گیا ہے, کراس کر گیا ہے, یہ 87% ہو گیا ہے, یہ چیز اسٹیٹ بینک کم از کم 3 مرتبہ اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکا ہے, اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ کہہ چکا ہے کہ یہ ڈیٹ لمیٹیشن جو ہے وہ کراس کر رہی ہیں, اور اس کا جو برڈن ہوگا وہ بیسیکلی یہ برڈن جو فیوچر جنریشنز کو پے کرنا پڑتا ہے آنے والے دور میں, پھر برڈن بڑھ جاتا ہے.
اچھا, تو
اور وہ برڈن بڑھتا کیا ہے, برڈن یہی بڑھتا ہے کہ جو ریونیو ٹیکسز سے کلیکٹ ہوتے ہیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ریونیو ٹیکس سے کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ ڈیویزیبل پول میں صوبوں کا حصہ دینے کے بعد جو بچ رہا ہے آلموسٹ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ریونیو ڈیٹ ری پیمنٹ میں اور انٹرسٹ میں جا رہا ہے.
اچھا تو یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کی جب کنڈیشنز کو پوری کرنی پڑتی ہیں تو کیا اس صورتحال میں آئی ایم ایف ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگائے گا یا کوئی بیل آؤٹ دے گا, کیا صورتحال ہوگی؟
آئی ایم ایف نے فی الحال ان کو نومبر تک کا تو کہہ دیا تھا نا, ریلیکس کر دیا تھا نومبر تک کے لیے کہ یہ اسپیشل کنڈیشن ہے, لیکن پہلے کوارٹر میں مطلب ریلیکس کیا تھا, پھر اس میں ایک ماہ اور ان کو دے دیا, تو اس نے اس وقت تک کے لیے تو ریلیکس کیا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب آئی ایم ایف تھوڑی سی ٹائٹننگ شروع کر دے گا. وہ جو کنڈیشن ہے وہ تو ہمیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہونی چاہیے, ڈیفیسٹ کتنا ہونا چاہیے, کرنسی کی ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے, منی سپلائی کتنی ہونی چاہیے, وہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے, یہ تمام ان کنڈیشنز میں طے شدہ باتیں جن کو آئی ایم ایف نے کچھ عرصے کے لیے کہا تھا کہ اس پر
ڈیفر کر دیا تھا. اچھا تو اب کانسیکوینسز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے؟
کانسیکوینسز دیکھیں, نومبر کے بعد کی جو صورتحال ہے یا جو ابھی 2021 کے جنوری سے جو صورتحال بنے گی, اس میں ایک بہت بڑا کانسیکوینسز جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو بہت ایک ڈراسٹک سچویشن بن سکتی ہے, وہ یہ کہ اس تمام چیزوں کا جو الٹیمیٹلی ایک اثر پڑے گا وہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرنسی ہے اس کی ویلیویشن پہ پڑے گا. روپی ٹو ڈالر ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے ڈیٹوریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرنسی کے ٹرم میں لون مزید بڑھ جائے گا, اور انفلیشن جو کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ تھے, جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انفلیشن آلریڈی, اس کو کراس کر گیا ہے. اور اس میں میجر ریزن یہی ڈیویلیویشن تھا پاکستانی کرنسی کی, اس میں فردر ڈیویلیویشن آئے گی. آپ کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی ہے کہ جو انفلیشن ریٹ جو پاکستانی گورنمنٹ نے یا پلاننگ کمیشن نے یا اسٹیٹ بینک نے اسٹیمیٹ کیا تھا جو ہوگا, اور جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو اسٹیمیٹ کیا تھا کہ 2020 میں انفلیشن ریٹ کیا ہوگا پاکستان میں, وہ تمام پریڈکشن غلط ہو گئی ہیں. انفلیشن ریٹ ان تمام پریڈکشن سے زیادہ ہوا ہے.
اچھا
تو وہ ایک کانسیکوینسز دوبارہ اس کے مزید بڑھ سکتا ہے. اگر روپی کی ویلیو پہ اثر پڑا تو ظاہر ہے امپورٹ تو ہم ڈالر میں کرتے ہیں, لون پے ڈالر میں کرنا ہوگا, ٹیکسز کلیکٹ روپیز میں ہوں گے, تو وہ ایک نیکسس بنے گا جو ایک ٹریپ میں آ سکتا ہے پاکستان.
اچھا تو ریمیڈی کیا ہے پاکستان کے پاس؟
ریمیڈی دیکھیے, لون امیڈیٹلی پے نہیں ہوگا. پہلی ریمیڈی تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو ان کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا لینڈنگ جو انسٹیٹیوشن ہے آئی ایف آئی انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیٹیوشن سے, کہ شارٹ ٹرم میں ان کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جائے. یہ بہت شارٹ ٹرم سولوشن ہوگا, لیکن لانگ ٹرم جو سولوشن بچتا ہے وہ ڈیٹس کی ری پیمنٹ کے لیے. صرف میں بہت عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ صرف دو ہی آپ کے پاس ایونیو بچتے ہیں, ایک کسی بھی طرح سے آپ کامیاب ہو جائیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں, اس کے لیے آپ کو کمپیٹیٹیونیس بڑھانی ہے, ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹر امپروو کرنے, تب ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی لانی ہے. ایف ڈی آئی سلائٹلی امپروو ہوئی ہے, لیکن وہ اتنی امپروو نہیں ہوئی کہ ہم ڈیٹ ری پیمنٹ کی پوزیشن میں چلے جائیں. ایف ڈی آئی کو پاکستان میں لانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, جس میں بیسیکلی وہ سوشل اور پولیٹیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کا اس سے تعلق ہے. فورن انویسٹر جن کنٹریز میں جاتا ہے وہ ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرتا ہے کہ وہاں کا سوشل اور پولیٹیکل سیٹ اپ کیا ہے, کتنی ریلیکسیشن ہے, کتنی وہاں پہ اس کو لبرل فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو وہ ہمیں وہ ایک بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, لیکن بہرحال ایف ڈی آئی کو ہمیں اٹریکٹ کرنا ہوگا, وہ ضروری ہے.
ڈاکٹر ایوب بہر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر ظفر بخاری آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ اس کی ڈیٹ لمٹ سے بڑھ گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کے لیے؟
گورنمنٹ کے جو منسٹری آف فائنانس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک چیز کو صرف فوکس کیا ہے, اور وہ تھا کہ ایک پرٹیکولر عرصے کے اندر وہ ڈیٹ لیا گیا 2018 میں یا 2017 میں, اور وہ ڈیٹ پھر لیا گیا 2020 میں. 2020 کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں تقریباً دنیا کا ہر ملک افیکٹڈ ہوا ہے, انکلوڈنگ یو ایس, چائنا, انڈیا, یورپین کنٹریز بھی سب اس میں افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو یہ فیکٹر ہمیں اس کو لینا بہت ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اکانومی ہماری کھلتی ہے, جس کے چانسز ہیں کہ اب جیسے کھل گئی ہے, اور 2021 کا جو سال ہوگا وہ سال ہوگا جو کہ ڈیٹرمن کرے گا ایکچولی کہ قرضوں کی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ کیا ہے. ایک اور ایلیمنٹ اس کے اندر میں آپ سے اپنا آپ اسلامین کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی افیکٹڈ ہوئی ہے ڈومیسٹیکلی اور گلوبلی, جو ہمارے ہاں ایکسپورٹس ہوتی تھیں اس کی وجہ سے فورن جو ڈیٹ ہم سروس کرتے تھے اس کی سروسنگ کے اندر بھی پرابلم آیا ہے. تو کئی دفعہ ملک یہ کرتے ہیں اور بیشتر ملک دنیا کے یہ کرتے ہیں کہ وہ پرانا قرضہ اتارنے کے لیے وہ نئے قرضے لے لیتے ہیں. تو اگر پرانے قرضے اور نئے قرضوں میں تھوڑی سی پرسنٹیج کا اگر ڈفرینس بھی ہوتا ہے, اگر نیا قرضہ آپ کو لوور پرسنٹیج میں ملتا ہے تو وہ اکانومی کے لیے لحاظ سے بیٹر ہوتا ہے. ان دا لانگ رن آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ اتنے ہی کم پیسوں میں ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ قرضوں کو جسے ہم کہتے ہیں ریسکیجول بھی کرتے ہیں.
اچھا,
تو اس کے اندر اس رپورٹ میں صرف ایک فیکٹر دیا گیا ہے اکانومی کا, جبکہ اکانومی کے جو بہت سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جس میں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے لے کے ریمیٹنسز, ٹرمز آف ٹریڈ, ایکسپورٹس, امپورٹ, کرنٹ اکاؤنٹ, بیلنس آف ٹریڈ, یہ سارے فیکٹر جو ہیں یہ انہوں نے بالکل نگلیکٹ کیا ہے منسٹری آف فائنینس.
روپیہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے پاکستان میں, کیا اس کا بھی کچھ حصہ ہے اس ڈیٹ لمٹ کے کراس ہونے میں؟
دیکھیں, ڈیٹ لمٹ کے کراس ہونے میں اس کا حصہ یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ, بالکل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ فرض کریں کہ جب آپ پاکستان میں ڈالر میں آپ اگر قرضہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے $1,000 دیا, تو اس وقت $1,000 جو تھا وہ فرض کریں 100 روپے کے حساب سے 1,00,000 روپے بن گیا تھا. اب جب آپ کو وہ $1,000 واپس کرنا ہے تو وہ آپ کو آج کے حساب سے 1,00,000 کی بجائے آپ کو 1,75,000 واپس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ آپ کی ٹیکس سروسنگ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, اور آپ کو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور بہت سارے فیکٹر اس میں کرتے ہیں. یہاں پر البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے فائنینشیل مینیجرز جو ہیں انہوں نے اس چیز کو مانیٹر نہیں کیا.
پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے اس سچویشن کے کیا کانسیکوئنسز ہوں گے؟
دیکھیں, اس سچویشن کے کانسیکوئنسز جو ہیں وہ اتنے کوئی ڈائر کانسیکوئنسز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میں اس کو جو دیکھتا ہوں, میں اس کو بڑے آپٹیمسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ اس کے کانسیکوئنسز جو ہوں گے وہ صرف یہ کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ پر پریشر پڑے گا پاکستان کے اوپر, کہ جو پاکستان کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اس پہ فرق پڑے گا. اور لیکن اس کے اندر جس طریقے سے پاکستان میں اگر یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ گراس روٹ لیول پہ کر جاتے ہیں یوزنگ مائکرو اکنامک پالیسیز, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہت ٹھیک ہوگا, لیکن اس سے کوئی اکانومی کوئی 100% ڈیزاسٹر میں نہیں جائے گی.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت ہوگی؟
دیکھیں, پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت تو ایک دم سے تو نہیں پڑے گی. خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی کہ پاکستان کوئی بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان کسی بھی طریقے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا اور خاص طور پہ اب جو نئے الائنسز پولیٹیکل بن رہے ہیں, چونکہ پولیٹیکل الائنسز جو ہے یہ بڑا انٹرنیشنل بزنس پر اور انٹرنیشنل اکانومی پہ ان کا بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اب جو سچویشن بن رہی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اتنا زیادہ اس میں بیل آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کی سب سے بڑی ریزن ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ $US سے نہیں بلکہ وہ چائنیز یوان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اور جو فردر انویسٹمنٹس اور ڈیولپمنٹس ہوں گی اور اس میں اگر قرضے آئیں گے بھی صحیح, تو چونکہ وہ قرضے ڈالر بیسڈ نہیں ہوں گے, وہ قرضے فورن کرنسی یوان بیسڈ ہوں گے, تو اس کا اتنا گہرا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو میں جہاں تک اس کو محسوس کرتا ہوں اپنے طور پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, بیل آؤٹ کی سچویشن نہیں آئے گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ابھی اگلے 3 سے 4 سال تک ایک بہت ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن میں رہے گا اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے, چونکہ ہماری جو ہے ڈیٹ سروسنگ جس کو ہم کہتے ہیں پرانے قرضوں کی قسطیں اتارنا, پرانے قرضوں کی قسطیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ اتارتے اتارتے جو آپ کا سسٹم ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کی جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری صاحب آپ کا.
یہ تھے قمر عباس جعفری جو اس سیگمنٹ کو ماڈریٹ کر رہے تھے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے. اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے